أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم. حضرات یہ چوبیسواں پارہ اور یہ سورت کا ایک نام فصلت بھی ہے اور اس سورت کا نام حامیم سجدہ بھی ہے. چھ سورتیں قرآن میں لگاتار حامیم کے نام سے آتی ہیں, اس لحاظ سے یہ دوسری سورت ہے اور اس کی 32 نمبر آیت سے میں نے تلاوت کی ہے. چند آیتیں جو آپ کے سامنے آئی, جیسا کہ ابھی راؤ صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ پہلے درسوں کے اندر جو بات آئی, اب اس کا دوسرے درس کے ساتھ تعلق جو ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ بات ثابت ہے اور یہ واضح ہے کہ ہم اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں اور یہ دنیا ہم سب کے لیے امتحان گاہ ہے, اور امتحان جس چیز کا دینا ہے یہ بات بھی آپ کے سامنے آ گئی کہ وہ اس بات کا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں کہ جہاں مختلف قسم کے رب ہیں آدمی کو اپنی طرف جھکاتے ہیں, اور ہر رب اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ میری طرف جھکے, اور ربوں میں جیسے کہ یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی, یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک کو جسے ہم رب بنائے بیٹھے ہیں قرآن کے نقطۂ نظر سے اسے ہم عملاً یا زبان کے ساتھ رب کہیں یا نہ کہیں, لیکن عملاً آدمی جس کی اطاعت کرے جس کے پیچھے چل پڑے وہ اس کا رب ہوتا ہے. جیسا قرآن میں واضح طور پر آیا کہ الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان, اے آدم کے بیٹوں کیا ہم نے تم سے اس بات کا عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا. آج بھی دنیا کی عظیم اکثریت جو گمراہ ہے چلتی شیطان کے راستوں پر ہے, پیروی شیطان کی کرتی ہے, لیکن وہ لعنت بھی شیطان پر بھیجتی ہے, لیکن زبان سے لعنت بھیجنا اور عملاً اسی کے راستے پر چلنا یہ دراصل اسی کی عبادت ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ تم جس کے کہنے مان رہے ہو, جس کی اطاعت کر رہے ہو, جس کے پیچھے چل رہے ہو, جس نے جو راستہ اس نے تمہیں بتایا اس پہ چل رہے ہو, تو زبان سے جو مرضی ہے تم کہو, عملاً تم عبادت اس کی کر رہے ہو, عملاً تم نے اسے ہی رب بنایا. اور اسی طرح سے قرآن نے یہ بھی بتایا کہ کسی نے اپنے ماں باپ کو رب بنایا, بیوی بچوں کو رب بنایا, اپنی خواہشات کو رب بنایا. مطلب یہ ہے کہ جن کے پیچھے چل پڑے آدمی وہی رب ہے, اور وہاں اس رب کے تقاضے کے جسے وہ رب مانتا ہے اسے آدمی بھول جائے اطاعت کے وقت, فرما برداری کے وقت, عمل کرتے وقت. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ واضح فرق کرنا ہے کہ اس طرح کے رب ماننے والے دنیا میں ہمیشہ رہے ہیں کہ جو اللہ کو رب تو مانتے تھے لیکن اس کی اطاعت انہوں نے کبھی ضروری نہیں سمجھی, اور اطاعت وہ دوسروں کی کرتے تھے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور ان پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ نہیں, رب ماننے کا اصل تقاضا یہ ہے کہ جسے رب مانتے ہو زندگی کے ہر معاملے میں ہر چیز میں اسی کی اطاعت و فرما برداری کرو. اب اس یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس میں ایک بات یہ آئی کہ دنیا میں وہ انسان جو یہ بات یاد دلاتا ہو کہ ہم سب کا رب اللہ ہے, ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے, اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے, تو وہی جو ہے اصل کرنے کا کام ہے. اور قرآن کریم نے ایسے آدمی کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ یہ ہے کہ وہ من احسن قولا ممن دعا الى اللہ, اس سے زیادہ اچھی بات اور کس شخص کی ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. اس نقطہ نظر سے آپ غور کیجئے کہ دنیا میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اللہ کی طرف بلائے, اور دنیا میں سب سے زیادہ اچھی بات یہ ہے اللہ کی طرف بلانا. اور انبیاء کی یہی صفت ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ممتاز صفت بیان کی گئی وہ یہی ہے کہ داعیاً الی اللہ, وہ اللہ کی طرف بلانے والے تھے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس دنیا میں بے شمار قسم کی دعوتیں ہیں کہ ہر دائی اس کی طرف بلاتا ہے. چنانچہ آپ یہ دیکھ لیں کوئی قوم کے نام کی دعوت دیتا ہے, کوئی زبان کے نام کی دعوت دیتا ہے, کوئی وطن کے نام کی دعوت دیتا ہے, کوئی کسی پیشے کے نام کی دعوت دیتا ہے اور اس کی طرف اکٹھا کرتا ہے. قرآن ان ساری دعوتوں کو باطل دعوت قرار دیتا ہے, انہیں جاہلیت کے نعرے سمجھتا ہے, اور ان ساری دعوتوں کو کہ جو اللہ سے ہٹا کر کسی دوسرے کی طرف بھی بلانے والی ہوں, خواہ وہ مذہب کے نام سے ہوں, خواہ وہ برادری کے نام سے ہوں, خواہ وہ وطن اور زبان کے لحاظ سے ہوں, یہ ساری کی ساری باطل دعوتیں, اور اس کی تردید اسلام کرتا ہے. اور یہ کہتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ان ساری دعوتوں میں سرے سے کوئی گنجائش نہیں. اس میں اور پتھر کے بت بنا کے اس کے پوجا کرنے میں قطن کوئی فرق نہیں ہے, بلکہ پتھر کے بتوں کی پوجا کرنے سے شاید مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو اتنا نقصان نہ ہوتا ہو جتنا نقصان ان بتوں کی پوجا کرنے سے ہوتا. اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ کبھی ذرا سی بات بھی اٹھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ جس میں اس طرح کی بو آتی تھی آپ نے بڑی سختی سے منع کیا. مثلاً ایک جگہ صحابہ کے دو گروہوں کے درمیان ایک جنگ سے واپسی کے درمیان کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا, اور اتفاق سے جھگڑے کا آغاز ایسا ہوا کہ ایک انصار تھے اور ایک مہاجر, اور جو تھوڑا سا آگے بڑھا اور ان کی حمایت میں جب ادھر سے بھی کوئی آئے ادھر سے بھی آئے تو نعرہ انہوں نے لگا دیا یا لل مہاجر اور یا لل انصار, مہاجر و مہاجر کی مدد کرو اور انصار انصار کی مدد کرو. یہ بات چل پڑی. چنانچہ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو جھگڑے کو رفع دفع کر دیا, اور اس کے بعد کہا کہ نکلو اس جگہ سے, کوئی کام بھی نہ کرو, سامان اٹھاؤ اور چلو. چلتے 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 جو عام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اس سے زیادہ چلایا لوگوں کو, اور ایسی جگہ لا کے چھوڑا کہ اب چلنے کی سکت کسی میں نہیں رہی, اور کہا کہ یہاں ڈیرہ لگاؤ تاکہ سو جاؤ سارے. اور اس کے بعد یہ فرمایا کیا تم وہ ہو کہ ابھی بھی تمہارے اندر جاہلیت کی بھو پائی جاتی ہے اور اس نعرے میں کشش ہے کہ تم اس نام سے اکٹھے ہو جاتے. اب یہ سیاح یہ اندازہ لگائیں کہ کتنا سخت اثر لیا. ایسی وہ بات کہ جس میں کسی دوسرے کے لیے کوئی کشش کا ذریعہ بن سکتی ہے اور اللہ کی طرف سے توجہ ہٹانے والی ہے, تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا نوٹس لیا وہ بڑا سخت تھا. ایک دفعہ ازواج مطہرات کے درمیان کوئی بات ہوئی, اور آپ کی وہ اہلیہ مسلمانوں کی ماں حضرت صفیہ جو یہودی خاندان سے تعلق رکھتی تھی, بات کی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے جواب میں یہ فرمایا یا رسول اللہ اس کا کیا گلہ کرنا, آخر یہودی کی بیٹی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو نے ایسی بات کی ہے اگر اسے سمندروں میں بھی ڈالا جائے تو وہ بھی کڑوے ہو جائے. یعنی اس کو گوارا نہیں کیا کہ یہ بہت بڑی سخت ہے. اسی طرح سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت بلال کے درمیان ایک معاملہ ہوا اور صرف یہ بات حضرت ابو ذر غفاری کی زبان سے نکلی اے قاضی کے بیٹے, اور یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ ابو ذر تو نے ایسی بات کی ہے, ایسی بات کی ہے کہ ساری دنیا کے سمندروں کو کڑوا کر دینے والی ہے. بڑی سخت بات کیا مداوا. فرمایا بھائی سے معافی مانگ. جب انہوں نے معافی مانگی حضرت بلال نے معافی دے دی, لیکن فرمایا میرے دل کو تسلی نہیں ہوئی, میں اپنا منہ کا ایک حصہ زمین پر رکھتا ہوں تو دوسرے پر اپنا پاؤں رکھ تاکہ آئندہ ابو ذر کو یہ بات یاد رہے کہ وہ اس قسم کی حرکت پھر دوبارہ نہ کرے. یعنی حضور نے اس طرح سے اس کا نوٹس لیا اور یہ بات لوگوں کے دلوں سے نکالی. آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بت پرستی کو ذہنوں سے دلوں سے دماغوں سے کھرچنے کی کوشش کی, اس طرح ان کے لیے بھی پوری کوشش کی. چنانچہ آپ نے دیکھا تو حضور نے ایک دفعہ یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا, لیکن اب تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ توحید تمہارے ذہنوں میں راسخ ہوگی ہے اور جو قبر سے اصل فائدہ ہے وہ تم حاصل کر سکو گے اور تم ان کی پرستش کی طرف نہیں جاؤ گے. لیکن آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کسی وقت بھی اسے اٹھا لیا جائے تو یہ اٹھ جاتی ہے. چنانچہ آج یہ دیکھ لیں کہ امت مسلمہ کو آپس میں پارا پارا کرنے والی چیزیں, ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی چیزیں, تباہ و برباد کرنے والی چیزیں, وہ یہ ساری یہ پکار رہے ہیں, یہ دعوتیں ہیں پنجابی اور پٹھان کے نام سے, مہاجر اور انصار کے نام سے اور دوسرے ناموں سے. اور آپ یہ دیکھیں ویسے لوگ یہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس نے بھی نقصان بہت پہنچایا ہے کہ دو مولویوں میں مرغی حرام ہے, لیکن آپ نے دیکھا دو لیڈروں میں تو اونٹ بھی حرام ہو جاتے ہیں. دو مولویوں کا اختلاف اتنا فتنہ نہیں بڑھاتا جتنا دو اس طرح کے لیڈروں کا کہ جو زبان یا وطن اور قوم کے نام پر دنیا کے اندر آگے بڑھتے ہیں, جتنی خون ریزی وہ کرتے ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. آپ بنگلہ دیش کے اندر دیکھ لیجئے کیا ہوا تھا. اگر اس وہاں کا ہندو بنگلہ بولتا ہے اس سے کسی کو کوئی سروکار نہیں, وہ دندناتا پھرتا ہے, اور وہاں کا اگر کوئی مسلمان دوسرا ہے جسے بنگلہ نہیں آتی یا بنگلہ کے رہنے والا نہیں ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے اور وہ اس کا شکار ہوتا ہے. آج بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کراچی میں, سندھ میں, دوسری جگہ میں یہ نعرے ہیں کہ اٹھتے ہیں اور اس طرح سے لپیٹ میں لیتے ہیں کہ پھر کسی کو کوئی دوسری ہوش نہیں رہتی. اس لحاظ سے دنیا کے اندر یہ ساری دعوتیں باطل ہیں, یہ انسانوں کو پھاڑنے والی ہیں, ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی ہیں, اور ہر وہ چیز جو انسانوں کو ٹکڑوں میں کر دے وہ خدا کی دعوت نہیں ہو سکتی, وہ اللہ کی بات نہیں ہو سکتی, اور اس میں کوئی خیریت کبھی بھی نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ ایک ہی دعوت ہے اور ایک ہی کلمہ ہے اور ایک ہی بات پکار ہے جو اس دنیا کے اندر لگائی جا سکتی ہے کہ لوگوں تم بندے اللہ کے ہو, اللہ کی زمین میں رہتے ہو, اللہ کی کائنات کا ایک حصہ ہو, اللہ کے دیے ہوئے رزق سے کھاتے ہو, تم اللہ ہی کی طرف جھکو, اسی کی بات مانو, اسی کی اطاعت کرو, اسی کی فرما برداری کرو, اسی کے کہے کے راستے پر چلو, اور جتنی بھی اور تقسیمیں ہیں ان ساری کی ساری کو تم ختم کرو. اس کی وجہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک تقسیم فطری ہے اور باقی ساری کی ساری تقسیمیں غیر فطری. مثلا اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے یہ کالا ہے یہ گورا ہے, یہ جو گورا ہوا ہے اس میں اس کی اپنی ذاتی خوبی کون سی ہے, اور اگر کوئی کالا ہے تو اس میں اس کی اپنی ذاتی کمزوری کون سی ہے. یہ تو پیدا کرنے والے نے پیدا جس طرح سے جس کو کیا ہے بس اس میں ہے. اگر وہ کسی کے اندر یہ نقص نکالتا ہے تو اس کا نقص اس انسان کے لیے نہیں ہے, یہ تو اس پیدا کرنے والے پر اعتراض ہے. اگر ایک شخص جو ہے وہ پٹھان ہے، دوسرا پنجابی ہے، تیسرا کوئی اور ہے، تو اس میں اس کا کیا کمال ہے اور یا کسی دوسرے کا کیا نقصان ہے؟ اس لیے کہ کوئی شخص یہ تو نہیں کہ وہ انتخاب کر کے آیا تھا، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جسے جس گھر میں جس وقت جہاں پیدا کرے، جس ملک میں جس وطن میں. اس لیے کہ آدمی فخر اس چیز پر کرے کہ جو اس کی اپنی ہو، اور جو اس کی اپنی ہے ہی نہیں، اسے اس حیثیت میں لا کے اس دنیا کے اندر چھوڑا گیا، وہ اس کی مالک اور خالق کی مرضی کے مطابق ہے، وہ اس میں کسی دوسرے کو عیب یا نقص نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل چیز جو ہے، اس لیے یہ فرمایا بہترین وہی ہے اللہ کے نزدیک کہ جو تم سب میں زیادہ خدا کا مطیع و فرما بردار اور اللہ سے ڈرنے والا ہے. اور قیامت کے دن ہم تم سے یہ نہیں پوچھیں گے تمہارا رنگ کیسا تھا، تمہارا قد کیسا تھا، تمہاری آواز کیسی تھی، تم کس مسلک کے تھے، تم کس برادری سے تعلق رکھتے تھے، تم کس ملک کے رہنے والے تھے. ان میں سے کوئی سوال نہیں ہوگا. یہ سوالوں کی فہرست میں ہے ہی نہیں سرے سے یہ بات شامل. وہاں تو ایک ہی بات ہے، فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. جس نے بھی اپنے نیکی کے پلڑے کو بھاری کر رکھا، خواہ دنیا میں تم اسے ساتھ بٹھانے کے لیے بھی راضی نہ. لیکن وہی کامیاب ہوگا ومن خفت موازینہ، اور جس نے اپنا وزن جو ہے ثابت نہ کر سکا، ہلکا رہا، وَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ دَاخِرُونَ. کسی کا بیٹا ہو، کسی کا بھائی ہو، کسی کا باپ ہو، اس نے جہنم میں ذلت کے ساتھ جانا ہے، اور ذلت سے اسے بچا کوئی نہیں سکتا. یہاں سے یہ واضح بات کر دی گئی کہ دنیا میں دعوت ہے ہی کوئی نہیں، اور جو اس دعوت کے نام سے علاقائی، برادری، نسلی، مسلکی قسم کے جتنی بھی گروپ بندیاں ہیں، یہ بت پرستی ہے واضح طور پر. اور ایک مسلمان ان میں سے کسی کے اندر کوئی بھی کبھی شریک نہیں ہوتا، اور نہ اس راستے پر وہ چلنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے، نہ ذہن اس کا قبول کرتا ہے، نہ جھکتا ہے وہ اس پر. اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ایک مومن کا، جس نے اس دنیا کو پہچانا ہے اور جسے یہ پتا ہے میری حیثیت یہاں میں امتحان دینے کے لیے آیا، اور امتحان میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے بس، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ربوبیت کے دعوے لے کر آتے ہیں اور وہ مطالبے مجھ سے کرتے ہیں جھکنے کے، میں ان سب کو ٹھوکر مار دیتا ہوں. اور اسی کا مفہوم وہ یہ جو لا الہ الا اللہ کے اندر ہم ادا کرتے ہیں. اسی کو ایک فارسی کے ایک صوفی نے بڑے پیارے انداز سے یہ کہا ہے. اسے کہتا ہے جو تیغے لا بدستاری بیا تنہا چ غم داری مجوز غیر حق یاری کلا فتاح اللہ. لا ایک تلوار ہے، اسے جب تو لے کر نکلے، اکیلا نکل میدان کے اندر، اور جو بھی الہ کا دعویٰ کرتا چلا جائے، کاٹتا چلا جا اسے، کسی ایک کو سلامت نہ چھوڑ. اور یہی لا کہ اس کے بعد تو اس بات کا بھی دعوے دار نہ ہو کہ میرے ساتھ کون آنے والا ہے، میرے ساتھ چلنے والا کون ہے، میرا ساتھ دینے والا کون ہے. یہ وہ راستہ ہے کہ جو اللہ کی مدد پر ہو سکتا ہے، اس میں کسی دوسرے کے ساتھ دینے کی ضرورت ہے ہی نہیں. اگر دے تو اس کی اپنی خوش قسمتی ہے، نہیں دیتا تو اس کے لیے راستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، اسے تنے تنہا اٹھ کر یہ کام کرتا ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کا مقام جو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ ایک مومن سارے جہان پر بھاری ہوتا ہے. یہ سارے جہان پر بھاری ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جیسا کہ قرآن میں ایک دوسری جگہ یہ بتایا کیوں بھاری ہوتا ہے، ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم. مومن وہ ہے کہ اس کا مولا اس کا اللہ ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں، جسے اس کی حمایت پر اٹھ کر اس نے کام کرنا ہے، اسے کوئی رکاوٹ بھی نہیں. اس لیے یہ ہے کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. دنیا میں اس سے اچھا انسان اور کوئی نہیں ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہو، اور دنیا میں اس سے زیادہ اچھی بات اور کوئی نہیں ہے جو اللہ کی طرف بلانے والی ہو. آج یہ دیکھ لیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. ہم شیعہ ہیں، سنی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، پٹھان ہیں، مہاجر ہیں، پاکستانی ہیں، ہندوستانی ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، لیکن بحثیت مسلمان کے بھی کبھی ہم نے بات کی؟ یا اس حیثیت سے بھی ہم نے سوچا کہ کوئی اس نقطۂ نظر سے دیکھا ہو؟ اس لیے یہ جتنی بھی دعوتیں ہیں سب جہلیت کی دعوتیں ہیں. اور دعوت ایک ہی ہے کہ لوگوں تم سارے اللہ کے بندے ہو، آؤ اللہ کی طرف جھکو، اللہ کی بات کو مانو، اللہ کی اطاعت کرو. ایک تو ہے یہ دعوت. دوسری بات یہ کہی کہ یہ جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، جب یہ دنیا کا سب سے زیادہ اچھا انسان ہے تو سب سے اچھے انسان کا کردار بھی سب سے اچھا ہونا چاہیے. آدمی بلائے تو سب سے زیادہ اچھی بات کی طرف. اللہ یہ کہے کہ یہ سب سے زیادہ اچھا انسان ہے، لیکن دو قدموں میں لوگ اسے کہیں یہ دیکھو جی یہ ابھی اللہ کی طرف بلا کر آیا، ذرا دیکھو تو صحیح اس کو. اس لیے فرمایا وعمل صالحا، جس بات کی طرف بلاتا ہے اس کا رنگ، اس کا اثر، اس کی حقیقت، وہ ساری اس کے عمل کے اندر پائی جاتی ہے، اس کے اندر ڈوبا ہوا. اور اسی کو کہا جاتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، کہ ایک شخص اللہ کے رنگ میں رنگ جائے، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا معاملہ کرنا نہ کرنا دوستی دشمنی ساری چیزیں ایک ہی رنگ وہاں سے ظاہر ہو، اللہ بس، دوسری کوئی چیز ظاہر نہ، ایک ہی حقیقت سامنے آئے اور اس عمل میں وہ واضح ہو. لوگوں کو کہے خدا سے ڈرو اور آپ خدا سے نہ ڈرے، لوگوں کو کہے آرام نہ کھاؤ اور خود آرام کھائے، لوگوں کو کہے یہ بری بات نہ کرو خود آئے. ایسے دائیوں کے لیے قرآن نے جو لفظ استعمال کیے ہیں دو جگہ پر بڑے عجیب ہیں، لیما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کرتے کیوں ہو، تم کہتے کیوں ہو وہ بات جسے کرتے نہیں. اور دوسروں کی یہودیوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا تامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، لوگوں کو نیکی کے واعظ کرتے ہو اور اسی نیکی پر عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، فراموش کر دیتے ہو، لوگوں کے سامنے کتاب اللہ کا درس دیتے ہو اور اس درس سے اپنے آپ کو مستثنا کر دیتے ہو. کیا یہ ہے وہ تمہارا کردار؟ یعنی یہ بات کسی طرح سے نہیں ہے. اور اسے کوئی اسلام نہیں کہتا، منافقت کہتا. اور اس منافقت کی چار بڑی بڑی علامتیں ہیں جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر نشاندہی کر دی. فرمایا آیت المنافق اربع، منافق کی چار بڑی علامتیں ہیں، اگر وہ چاروں کی چاریں اس کے اندر پائی جائیں تو منافق خالص ہے، اور اگر ان میں سے ایک پائی جائے تو ایک بٹا چار منافق، دو پائی جائیں تو ایک بٹا دو منافق، تین پائی جائیں تو تین بٹا چار منافق. اب یہ دیکھیں اس میں یہ منافقت کی علامت سے یہ کہا ہے کہ کون سی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اذا تمنا خانہ، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے، کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کرے. یعنی یہ مومن، اس کے اندر یہ صفت نہیں ہو سکتی، اس کے اعمال میں یہ بات نہیں ہو سکتی، وہ امانت کے اندر خائن ہو. دوسری بات یہ ہے اذا وعدہ اخلفہ، جب کسی سے وعدہ کرے اس سے مکر جائے، اس کی خلاف ورزی کرے، اس کی کوئی لاج نہ رکھے. فرمایا اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے. اذا حدث کاذبا، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. اور چوتھی بات بڑی عجیب ہے، اور یہ بڑی اچھی واضح کرتی ہے. فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو، وہاں ایمان اور منافقت الگ ہوتی ہے. فرمایا جب اس کا کسی بھائی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے تو یہ گالی گلوچ پر اتر آتا ہے. یہ چار باتیں اگر ہیں تو وہ اس ہے. اس لیے یہ کہا کہ ان کے ساتھ وہ دعوت کو لے کے چلے تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آج آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے ہر چیز کا ایک پرائیویٹ سیکٹر بنا دیا ہے. کہتے ہیں یہ مذہب ہے، یہ معاملہ ہے، اور باقی معاملات جو ہیں سے الگ ہیں. اسلام میں ایسی کسی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے. وہ ایسی مربوط زندگی ہے کہ ہر چھوٹی چیز بڑی چیز اس کے اندر برابر آ جاتی ہے. نمازیں اس عمل سے متاثر اور وہ عمل اس سے متاثر ہوتا ہے، اور اس میں ایک میں بھی فرق کر دیا جائے تو کوئی حیثیت اس کی باقی نہیں رہتی. اور بعض وقت آدمی دیکھتا ہے یہ حیران ہوتا ہے جب حضور فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس کے اندر کوئی ایمان نہیں ہے، پھر فرمایا خدا کی قسم اس میں کوئی ایمان نہیں ہے، پھر فرمایا خدا کی قسم اس میں کوئی ایمان نہیں ہے. رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کس بدبخت کے بارے میں؟ فرمایا جو خود پیٹ بھر کے کھا کے سو گیا ہو اور اس کا پڑوسی بھوک سے تڑپ رہا ہو, یہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہے تو خدا کی قسم کوئی ایمان نہیں. بعض روایات میں آتا ہے ساما و صلی و زاما انہ مسلم, اگرچہ وہ نمازیں پڑھے روزے رکھے اور اس گمان میں مبتلا ہو کہ میں مسلمان, کوئی ایمان نہیں اس کا. گویا نماز ایک بات سکھاتی ہے اور وہ بات اس بات کے نتیجے میں ہے, اگر یہ دونوں آپس میں ملتے نہیں ہیں تو یہ الگ الگ چیز کوئی بھی نہیں. اس لیے قرآن میں واضح طور پر کے بارے میں یہ آتا ہے, قرآن میں یہ بات آتی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز تو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. اور حضور فرماتے ہیں جس کی نماز نے اسے بے حیائی سے نہیں روکا اس نے نماز پڑھی کوئی نہیں. جس نے قرآن کے حلال کردہ کو حلال نہ سمجھا اور حرام کردہ کو حرام نہ سمجھا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس نے قرآن پر ایمان ہی نہیں لایا, صرف غلاف میں ڈالنے سے, صرف چوم لینے سے, صرف تلاوت کر دینے سے تو بات نہیں ہوتی. اور آج جو قرآن کا حشر ہم مسلمانوں نے کیا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ سنیمے کا افتتاح اس سے, بینکوں کا افتتاح اس سے, ہر برائی کا افتتاح ہم اس سے کرتے ہیں. اور ٹی وی میں آپ یہ دیکھیں پہلے اس کی تلاوت ہوتی ہے پیچھے کسی کا گانا لگ جائے, یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ہے وہ قرآن, یہ ہے وہ تصور اس کا. اور یہ برکت اس سے یوں حاصل کی جاتی ہے تو یہ بات ایمان کے ساتھ نہیں ہے. وہ عمل صالح, صالح میں بذات خود یہ بات آتی ہے کہ اس کے عمل میں کوئی کھوٹ نہ ہو, یہ نہ ہو کہ اس کی بات کوئی ہو اور عمل اس کے خلاف جاتا ہو, نہیں, صالح ہو اس کے ساتھ مطابقت رکھنے والا. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اثر اگر کسی چیز میں پیدا ہو سکتا ہے اور اس اثر کو پیدا کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ عمل صالح ہی ہے. آج ہماری دعوت میں اثر کیوں نہیں ہے, ہمارے اعمال میں یا باتوں میں اثر کیوں نہیں ہے؟ ہم خود سوچیں تھوڑی دیر میں ہے کہ جب ہم جس بات کو کہتے ہیں ہم خود اسے نہیں کرتے, دوسرے کو کہنے سے اس میں کیا اثر پیدا ہوگا؟ اور پہلے لوگوں نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا ہے. اور یہ کام مثال مشہور ہے اور یہ واقعہ ہے, آدمی سوچے ان باتوں پر, یہ حقیقت کی طرف آدمی کی نشاندہی کرتی ہے. کہ یہ بہت سے بزرگوں کے نام سے مشہور ہے, زیادہ تر شیخ عبد القادر گیلانی رحمتہ اللہ علیہ کی طرف ہی منسوب ہے, کہ ایک بوڑھی ایک بچے کو لے کر آئی ان کے پاس کہ یہ گڑ کھاتا ہے جی, اسے کچھ نصیحت کریں, دم کر دیں, کچھ کر دیں. بھر آپ نے فرمایا کل لے آنا. دوسرے دن جب لے کر آئی تو انہوں نے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا بیٹا گڑ نہ کھایا کرو. بس اتنی سی بات کو اس بوڑھی نے نہ کافی سمجھا اور کہا اگر اتنا ہی کہنا تھا تو یہ میل ڈیڑھ میل کل کا چکر مجھے کیوں لگوایا آپ نے, آپ کل ہی کہہ دیتے. تو کہا کہ ماں میں کیسے کہہ سکتا تھا کل گڑ جب میں نے خود کھایا ہوا تھا. اب آپ یہ بات دیکھیں کہ اس بات کو کہ جسے آپ خود نہیں کرتے دوسرے کو کہیں اس میں اثر کہاں سے پیدا ہوگا. اور یہی بات ہے کہ آج ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں بڑی سریلی آواز سے, بڑے اونچے لاؤڈ سپیکر لگا کے, بڑی لے سے, بڑے ترنم سے, لیکن کہنے والے کا بھی کوئی یہ ارادہ نہیں ہوتا اشہد ان لا الہ الا اللہ میں کہ واقعتاً وہ خدا کے علاوہ جتنے تاغوت ہیں ان کو قتل کرنے کا, ان کے ساتھ لڑنے کا ارادہ رکھتا ہے. اس وجہ سے سننے والے پر بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا, کہتا ہے اسے کہتا ہے کہنے دو اس کا. لیکن یہی اشہد ان لا الہ الا اللہ اگر ابو ذر غفاری خانہ کعبہ میں آ کر پڑھتے ہیں لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں اسے مارنے کے لیے, حالانکہ اس کے علاوہ اس نے کوئی بات نہیں کی, بس اتنی سی بات کی آ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا لوگ ٹوٹ پڑے مارنے کے لیے. ہم یہ دیکھیں انہیں پتا ہے یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے والا اور یہ جو ہے کہنے والے, ان میں بڑا فرق ہے. ہم نے انگریزوں کے دور میں ہندوستان پاکستان میں بڑی لہ کے ساتھ یہ پڑھا ہے, لیکن کبھی انگریز نے یہ سمجھا ہے کہ یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ میرے خلاف جاتا ہے؟ جبکہ ہم اس کے قانون کو مانتے ہیں, ان کی عدالتوں میں جاتے ہیں, انہی کی پوجا پاٹ کرتے ہیں, انہی کے قانونوں پر چلتے ہیں, کہتے ہیں چلو ایسا اشہد ان لا الہ الا اللہ جس میں ہمیں شامل کر دیا گیا ہو کہ یہ اس میں نہیں آتے, پھر جو بھی پڑھتا پڑھتا رہے, اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لا الہ کی دعوت آپ ہندوؤں کو دیں، سکھوں کے ملک میں پہنچائیں، کسی جگہ پہنچائیں جس میں یہ پتہ ہو کہ یہ کسی تاغوت کے خلاف یہ اٹھنے والے نہیں ہیں، اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرنے والے، تو اسے سواب سمجھنے کے لیے تو سارے تیار ہیں. یہاں آپ کو شاید یہ اندازہ نہ ہو لیکن میں وہاں اندازہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مولویوں کے پاس ہندو سکھ سارے تعویذ لینے کے لیے آتے ہیں، برکت تو حاصل سارے کرتے ہیں. یہ ایسی لا الہ الا اللہ جو ہے نا، اس کے لیے سارے قائل ہیں، لیکن وہ لا الہ الا اللہ جو فرق کو کرے واضح طور پر، تو آپ یہ دیکھیں کوئی چھوٹا بڑا تاغوت اسے برداشت ہی نہیں کرنے کے لیے تیار بھی ہوتا. یہ عمل صالحہ والی بات ہے کہ اس میں دیکھ لو کہ عمل اس کے مطابق ہو، ارادہ ہو کہ ہاں یہ صرف تسبیح پر نہیں پڑھنا بلکہ میں نے دیکھنا ہے، اگر میرا نفس لا الہ الا اللہ کے خلاف جاتا ہے تو میں نے اس سے بھی لڑنا ہے، میرے بیوی بچے اس کے خلاف جاتے ہیں تو میں نے اس سے بھی لڑنا ہے، میری برادری اس کے خلاف جاتی ہے تو میں نے اس سے بھی لڑنا ہے، اور میرے جس دنیا میں رہتا ہوں وہ بھی اس کے خلاف جاتی ہے تو میں ان کے ساتھ بھی لڑوں گا، اکیلا لڑوں گا، میرے ساتھ کوئی بھی نہ ہو تو بھی میں لڑنے کے لیے تیار ہوں. پھر آپ پڑھ کے ذرا دیکھیں کتنے لوگ آپ کو پڑھنے دیں گے، زور سے پڑھنے دیں گے نہیں، ایسا بھی آپ کو نہیں پڑھنے دیں گے نہیں. آپ زبان اس وقت بند بھی کر دیں تو اپنے ملک کے اندر، اپنی بستی کے اندر آپ کو برداشت کرنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے جو اگر سمجھے اسے لا الہ الا اللہ کا مفہوم آتا ہے یا اس پر عمل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. اس لیے کہا صرف اللہ کی طرف بلانے ہی نہ ہو، عمل صالحہ. اور اس کے بعد تیسری بات جو کہی اس کے ساتھ، یہ بڑی عجیب ہے، فرمایا وقالا اننی من المسلمین، اور یہ کہے کہ ہاں میں مسلمان. اس میں دو باتیں، ایک بات تو یہ ہے کہ اس کا کسی زمانے کے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ آدمی جب یہ کہے کہ لوگو اللہ کی طرف آؤ، لوگو اللہ کی اطاعت کرو، لوگو اللہ کا حکم مانو، لوگو اللہ کے حکم کو دنیا کے اندر قائم کرو اور غالب کرو، یہ کہے تو ایسا ہو کہ وہ کہہ سکے اور کوئی دوسرا نہ کہہ کہ ہمیں تو یہ کہتا ہے خود یہ کرتا ہے. ہاں اس کے اندر اتنا اس کے اخلاق عادات اور اس کا کردار اتنا مضبوط ہو کہ وہ ڈھنکے کی چوٹ پر کہے کہ جو میں کہتا ہوں میں کرتا بھی اسی کی میں، وقالا اننی من المسلمین، اور کوئی اس کے خلاف انگلی نہ اٹھا سکے. آپ یہ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ کہا ہے لوگوں اللہ سے ڈرو، تو ساتھ یہ فرمایا سن لو تم سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا میں ہوں. اگر یہ فرمایا ہے کہ تم اپنی زندگی کو خدا کے حوالے کرو، تو پہلے یہ فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی کو خدا کے حوالے کیا ہے. انہوں نے جہاد کی فضیلتیں نہیں بیان کی، خود جہاد کے راستے میں سب سے پہلے گئے. انہوں نے صرف برکت کے وعظ نہیں کیے بلکہ جس کام کو ضروری سمجھا خود آگے بڑھے. انہوں نے شہادت کے صرف مقام ہی نہیں بیان کیے بلکہ یہ دعائیں فرمائے یا اللہ تم مجھے اپنے راستے میں ہو اس بات کا توفیق دے کہ لڑوں تیرے راستے میں، پھر زندہ کر پھر لڑوں، پھر زندہ کر پھر لڑوں. اور شہادت سے زیادہ پیاری موت اور کوئی بھی نہیں جس کا تصور کیا جا سکتا ہے، اس میں اس طرح سے آگے بڑھے اور اس میں اپنا سب کچھ جھونک دیا اور یہ کیا سارا کچھ. کہہ سکے کہ اننی من المسلمین، ہاں میں مسلمان. اور اس کا ایک دوسرا مفہوم ہے، اگر اسے اس زمانے پر دیکھیں کہ جس زمانے میں یہ آیتیں نازل ہوئی، یہ مکے کا وہ دور ہے جو انتہائی ابتلاء کا تھا مسلمانوں کے لیے. یہ وہ دور ہے کہ جس کے اندر مسلمان ریتوں پہ لٹائے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، گھروں سے نکالے جا رہے ہیں، ظلم ہو رہے ہیں، ہر جگہ ان کی زندگی ان کے لیے تنگ کر دی گئی. وہ مکے کی ہر گلی ان کی دشمن، ہر پتھر ان کا دشمن، ہر بچہ اور چھوٹا ان کا دشمن، بڑا سب دشمن بن گئے تھے. یہ وہ دور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شاب ابی طالب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو اب آخری سال ایسا گزرا کہ ہم یہ سمجھے کہ خدا جانے یہ لوگ زندہ واپس بھی اس وادی سے باہر آئیں گے یا نہیں آئیں گے. ہر طرف پیرے سخت ہیں، اندر کوئی چیز پہنچائی نہیں جا سکتی، اس ویلی میں سوائے درختوں چند کے تھا کون سی کوئی چیز، اس کے چھلکے اور جڑے بھی لوگوں نے ختم کر دی. یعنی تو تصور نہیں کیا جا سکتا ہے یہاں سے باہر آ جائیں گے زندگی کے ساتھ. ایسے ڈر اور خوف کے دور میں کہ جہاں مسلمان کہنا، ایمان والا اپنے آپ کو کہنا، دائی اللہ کہنا، بھیڑوں کے چھتے میں پتھر مارنے سے بھی زیادہ تیار ہو جائے ساری کاٹنے کے لیے دوڑ پڑے، لیکن ایک آدمی یہ کہے، اتنی جرت رکھے، اور اسلام یہ چاہتا ہے اس بات کو کہ ہاں وہ کہے ہاں میں مسلمان ہوں، او اس مسلمانی کا جو مزہ بھی مجھے کوئی چکھاتا ہے میں چکھنے کے لیے تیار ہوں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ خدا کا دین اگر واقعتاً ہمارے دلوں میں اترے، یہ ہمارے اندر آئے، اس کے ہمارے دلوں کے اندر اسے قبولیت آئی ہو، تو پہلا کام خدا کا دین جو سب سے زیادہ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے، اسے اللہ کے علاوہ ہر ایک سے بے خوف کر دیتا ہے۔ اگر اللہ کے خوف کے علاوہ کسی اور کا خوف ہمارے دلوں میں ہے تو میں زیادہ کچھ نہیں عرض کرتا بھائیو، ہمیں خدا را یہ سوچنا چاہیے وہ اللہ پر ایمان ہمارا جو ہے وہ کدھر ہے، اس لیے کہ اللہ کے ایمان کے ساتھ دوسرے کسی کا خوف نہیں ہو سکتا، یہ دونوں جمع ہی نہیں ہو سکتا۔ میں اس کی ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا غور فرمائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک لمبا عرصہ اس کام کو کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب دن بدن ان کے لیے حالات سخت ہوتے ہیں، ایک آخری چیلنج ہے جو حضرت نوح نے کیا ہے، سورہ یونس میں اس بات آتی ہے، یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ، اور میری قوم کے لوگوں اگر خدا کی طرف بلانا، یاد دلانا، نصیحت کرنا یہ تمہارے اوپر گراں گزرتا ہے اور تم سارے میرے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، تو فرمایا تم کر گزرو جو تم سے ہو سکتا ہے، فعل اللہ توکل، تو میں اللہ کے بھروسے پر اس بات کو کروں گا۔ نہیں، فرمایا تم اور تمہارے سارے معبود اکٹھے ہو کے فیصلہ کرو میرے خلاف، ثم لا تکون علیکم غمہ، اور کوئی فیصلہ کرنے میں کوئی جھجک نہ محسوس کرو، تم سارے میرے خلاف ہو جاؤ، اور ثم لا تنظرون، میں تم سے اپیل بھی نہیں کروں گا، مہلت بھی نہیں مانگوں گا، کر ڈالو تم جو فیصلہ کرتے ہو، لیکن میں اس کام کو کروں گا۔ ہمیں ساری دنیا کو چیلنج کرنا، ان کے سارے معبودوں کو چیلنج کرنا، اور یہ کہنا سارے آؤ میں مہلت بھی نہیں مانگتا، میں اپیل بھی نہیں کرتا تم سے کسی بات کی۔ آپ کہیں گے یہ تو نبی تھے، نہیں، آئیے بہت نیچے کی ایک بات کرتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ فرعون کے سامنے جب حضرت موسیٰ گئے، بات بڑھتے بڑھتے جادو کے مقابلے کی آئی، حضرت موسیٰ نے اس کا چیلنج قبول کیا اور جادوگروں کے مقابلے میں آئے۔ وہ جادوگر جب مقابلے کے لیے آئے تو فرعون کے اوپر ان کی نگاہیں جو لگی ہوئی تھیں، قرآن اس کا منظر جگہ جگہ کھینچتا ہے، آدمی حیران ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کہیں یہ بات آتی ہے، اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا اِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اے ہمارے دنیا کے داتا بتا، اگر ہم غالب آ گئے کوئی انعام ملے گا؟ اس نے کہا نام، وَإِنَّكُمْ ذَلَّ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، انعام کیا ہے، اس کے بعد تو میرے قریبی تم ہی ہو گئے، کہ آج میری خدائی کو، میری حکومت کو، میرے ملک کو جس سے خطرہ ہے اسے بچانے کے لیے تم ہی ہو سب کچھ۔ لیکن جب مقابلہ ہوتا ہے، یہ جادوگر ہیں، لالچی ہیں، لالچ میں آئے ہیں، نفع کی امیدیں لے کر آئے ہیں، فرعون کے سامنے دامن پھیلائے کھڑے ہیں، اور جب بات ان کی سمجھ میں آتی ہے، فرعون کو دیکھتا رہ جاتا ہے، وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اسی رب پر ایمان لائے جس پر موسیٰ بلاتے ہیں، جس کی طرف سے۔ فرعون کہتا ہے یہ کیا ہو گیا، آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، ہار جیت کا فیصلہ میں نے کرنا تھا، تم نے پہلے اعلان کیوں کر دیا، یہ کیا کیا تم نے؟ اب اس نے دوسرا پینترا بدلا، انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، مطلب ہے تم اس کے ساتھ مل گئے ہو، سازشی ہو، میری حکومت کے خلاف سازش کرنا چاہتے ہو، میری حکومت کو اکھیڑنا چاہتے ہو، تم فلسوف تعلمون، تم جان لو گے کہ میں اتنا کچا نہیں، میری کرسی کافی مضبوط ہے، تمہیں پتا چل جائے گا میں کیا ہوں، کیا کروں گا، اللہ کتے انا دیا کم و ارجلا کم من خلاف، تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، تمہارے پیر کاٹوں گا میں، بلا سلے بننا کم اجمعین، اور سب کو سولیوں پر لٹکاؤں گا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ وہاں حضرت موسیٰ کے ساتھ کوئی فوج کھڑی تھی، یہ جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، کوئی چلا نہیں کاٹا، کوئی نہیں ہے، صرف لا الہ الا اللہ پڑھا، اور فرعون کے ساتھ اسی وقت مقابلہ ہو جاتا ہے، اور دھمکی بھی معمولی قسم کی نہیں ہے. ذرا سوچ لیں, ہاتھ کاٹوں گا, پیر کاٹوں گا, سولیوں پہ لٹکاؤں گا. لیکن ایمان لانے کے بعد اس جواب پر بھی غور کیجئے کیا ہے. قالو لا غیر, کہنے کوئی پرواہ نہیں, کر جو کچھ کرنا ہے تو. سورہ طہ میں ذرا اس سے مختلف ایک جواب آتا ہے اور وہ بڑی سخت چبھتا ہے. کہتے ہیں فقضِ ما انت قاض, کر جو تیرا دل چاہتا ہے کر لے ہمارے خلاف. آپ یہ بتائیں یہ کس چیز نے اس راستے تک پہنچایا تھا ان کو. ہم نے تو ہزاروں دفعہ تسبیحوں میں پڑھا, اذانوں میں پڑھا, اونچے اور نیچے ذکروں پر ہم نے باتیں بھی کی, لیکن اس ذکر نے, اس اللہ کی یاد نے کبھی ہمیں خدا کے علاوہ کسی دوسرے سے اتنا بے خوف کیا؟ آج ہم یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے وہ ہیں. دنیا میں ہر ایک کا خوف ہمارے دلوں میں, اگر کسی کا خوف نہیں ہے تو صرف خدا کا خوف نہیں. آج خدا کا حکم توڑنا, خدا کی بات سے منہ پھیر جانا, خدا کے حکم سے روح گردانی کر جانا, اس کی پرواہ ہی ہمیں کوئی نہیں. اور دنیا میں دوسرے کسی کی بات اگر ہو تو اس وقت ہماری حالت اور سی ہو جاتی ہے. یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ کون ہے مومن, کون ہے اللہ کی طرف بلانے والا, دائی کون ہے. قال اننی من المسلمین, حالات جتنے بھی شدید ہوں اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے, اس کا ایمان اسے یہ کہتا ہے کہ آج یہ ثابت کرنا ہے تم نے اس بات کو. دنیا والوں تمہاری طاقتوں میں, تمہاری تلواروں میں کوئی کاٹ نہیں, تمہاری طاقت کوئی طاقت نہیں ہے, تمہاری حیثیت کوئی حیثیت نہیں ہے, تمہاری جمعیت کوئی جمعیت نہیں ہے. ان سب پہ اللہ کا اختیار ہے, اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ کی قوت ہے, اور میں اللہ کی قوت سے بول رہا ہوں. آپ اسے ثابت کرنے کے لیے نکلیں, خدا آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. لیکن آپ پہلے زمانتے ہیں یہ لیں کہ میرا کیا ہوگا, میرا کیا بنے گا, یہ بات کہوں تو ایسے ڈرپوکوں کی خدا کی بھی کبھی کوئی ضرورت نہیں, اس لیے کہ یہ شریعت بزدلوں کے لیے آئی نہیں. اس دین کو وہی اختیار کرے گا جو اپنے اندر ایسا دل رکھے گا کہ جس سے بھی چاہے ٹکرا جائے خدا کے علاوہ, اور خدا کے کہنے پر ہر ٹکر لینے کے لیے وہ تیار ہو جائے. یہ ہے وہ بات جسے کہا کہ وہ قالا اننی من المسلمین, اور یہ بات کہے کہ ہاں میں مسلمان. اب آگے چل کر چند تدبیریں بتائیں ایک دائی کہ تم جب اس جنگ میں نکلو گے حق و باطل کی میں, تو تم یہ نہ خیال کرنا ادھر جمعیت بہت زیادہ ہے, ادھر ہتھیار زیادہ ہیں, ادھر طاقت اور قوت زیادہ ہے. تم ایک اور بات کی طرف نگاہ کرو, جو بات تمہارے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے, جو طاقت تمہارے پاس ہے کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا ولا تستویل حسنت ولا سیئہ, سن لو نیکی اور برائی کا مقابلہ برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتا. نیکی سب سے بڑی طاقت ہے, نیکی سب سے بڑی قوت ہے, اور برائی بڑی سے بڑی طاقت بن کر بھی آ کر اس نیکی کا راستہ نہیں روک سکتی. نیکی آئے گی غالب, نیکی غالب ہو کر رہتی ہے, صرف یہ کہ آپ دیکھیں آپ اسے لے کر کیسے چلتے ہیں. آپ اس نیکی کی آواز بنیں, نیکی کے لیے روح جسم اور جان اس کے لیے بنیں, اس کی آواز میں رنگ جائیں, اس کے مطابق آپ چلنا شروع کر دیں, دیکھیں کیا ہوگا. اس لیے کہ یہ کبھی مقابلہ برابر کر نہیں ہوا. ادفع باللتی ہی احسن, اس لیے یہاں ایک بات یہ کہے کہ جو نیکی کا مقابلہ ہے, جو نیکی کے لیے لڑنے والا ہے, وہ برائی کے مقابلے میں برے لوگوں کی عادتیں اور طریقے نہ اختیار کرے. یہ یاد رکھیے, نیکی اپنے لیے خود طریقہ کار ایک رکھتی ہے, اور نیکی کو اگر برائی کے طریقہ کار میں آپ لائیں گے تو وہ نیکی نہیں رہے گی. مثلا آج ہم بہت گھبرا جاتے ہیں, جی پاکستان میں بارہ ہم نے الیکشن لڑا ہے, ہوتا کچھ نہیں ہے. دیکھو جی یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ پیسے کھا جاتے ہیں, یہ فلاں کرتے ہیں, یہ پروپگنڈا جھوٹا کرتے ہیں, یہ سب کچھ کرتے ہیں. مطلب اس ساری باتوں کا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت ہمیں بھی کرنے کا حق ہو. وہ اگر دس ووٹ ڈالتے ہیں پانچ چار ہمیں بھی ڈالنے کا حق ہو. آپ بتائیں اگر یہی کام ہم نے بھی کیا تو آپ بتائیں وہ سچائی کا علمبردار کون رہے گا. برائی کے ساتھ ہم نے شریک ہونا ہے تو اس میں ہم نے دو چار فیصدی ان کے ساتھ شریک ہو گیا, ہم نے ان کا کام کیا, ہم نے اللہ کا کام تو کوئی بھی نہیں کیا. انہوں نے اگر ہمارے خلاف جھوٹ بولا, ہم نے بھی جھوٹ بولا, تو بتائیں ان میں اور ہم میں فرق کیا رہ گیا. یہاں تو یہ ہے کہ اس قوت کے ساتھ ہے, وہ ساری دنیا دھوکہ کرے, ساری دنیا فریب کرے, ساری دنیا جھوٹ بولے, ساری دنیا غلط طریقے استعمال کرے, میں نے غلط طریقہ نہیں استعمال کرنا. آئیے نیکی نیکی کے راستے سے آئیے کہ جب اسے نیکی بنا کر پیش کریں پھر دیکھیں اس کی طاقت اور قوت کو. اس لیے کہا ادفع باللتی ہی احسن, تو برائی کو نیکی سے دور کر. یہ نہیں ہے کہ برائی کو برائی سے دور کر, برائی سے برائی کبھی بھی دور نہیں ہوگی, برائی کو نیکی سے دور کر. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہو سکتا ہے تو ایک الیکشن میں ہار جائے, دو میں ہار جائے, لیکن ایک بات سن, فیض اللہ جی بین کا و بین اداوت ان کرن ولی ان حمید, آج تیری اور ان کے درمیان جو دشمنی ہے تیری یہ نیکی ان دشمنوں کو تیرا گرم جوش حامی بنا کے چھوڑے گی. آپ اس نیکی کے راستے پر چل کر ذرا دیکھیں کہ واقعتاً یہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا. جتنے ہم نیکی کرنے میں اور نیکی کو نیکی رکھنے میں کامیاب ہوں گے اتنا زیادہ دشمن مغلوب ہوتا چلا جائے گا. لیکن اگر ہم برائیوں میں شریک ہو جائیں, انہی کے حصے دار بن جائیں, پھر ہمارا اصل آواز جو ختم ہو جاتی ہے. ایک آدمی اس لیے چوری کرے جی ذرا غریب بھوکے ہیں میں ان کو صدقہ دے دوں گا, اس چوری کا تو کوئی فائدہ نہیں. یعنی بظاہر تو کہتا ہے بڑی نیک بات ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں نیک بات تو نہیں ہے. اس لیے اللہ نے ہمارے اوپر جو بات لازم کی ہی نہیں ہے سرے سے, ہماری کیا ضرورت ہے؟ مخلوق خدا کی ہے, خدا جانے اس کا کام جانے. ہاں ہمارے پاس ہو تو پھر ہم نہ کریں تو پھر یہ ہے کہ مجرم. آپ یہ دیکھیں ہمارے پہلے زمانے میں حجوں کا بڑا شوق ہوتا تھا. مولانا مودودی رحمتہ اللہ علیہ کی ایک بات یاد ہے, کیونکہ صاحب آئے کہنے لگے جی انتظام کر دیتے ہیں جا کے آپ حج کر آئیں, تو فرمایا نہیں حج یہ اللہ کی خالص عبادت ہے, جب اللہ نے توفیق دی اپنے طرف سے تو کروں گا, میں کسی دوسرے کے پیسے پہ جا کے حج نہیں کروں گا. یہ ہمارے یہاں ایک تصور تو ہوا ہے تھا نکاح پہ پہنچنا ہے, لیکن دوسرا تصور نہیں ہے کہ جس کام کو اللہ نے ہمارے ذمہ لگائی نہیں کہ دوسرے طریقے سے پہنچنے کی کون سی ضرورت ہے. اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا ذمہ یہ ہے کہ ہم نے واقعتاً دنیا کے اندر اسلام کو غالب ہو ہی جانا چاہیے, کر دینا چاہیے. ہمارا کام صرف ہے کوشش کرنا, محنت کرنا, اور ہم نے کوشش اور محنت کر کے اپنا حق ادا کر دیا, اللہ کے نزدیک ہمارا اجر ہو گیا. اب ہوتا ہے قیام یا نہیں ہوتا, خدا ہم سے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا ہوگا کیوں نہیں قائم. اگر یہ سوال ہوتا تو پھر ہم کہتے یا اللہ سیدھے راستے سے قائم نہیں ہو رہا تھا اس لیے ہم نے یہ راستہ اختیار کیا, کیونکہ تجھے بھی جواب دینا تھا کوئی. اس نے تو اپنے نبیوں کو بھی یہ بات کہہ دی تھی, فذکر انما انت مذکر, تو لوگوں کو یاد دلاتا جا, تیرا کام یاد دلانا ہے, لست علیہم بمسیطر, تو دروغہ نہیں ہے کہ لوگوں کے گلے پکڑ پکڑ کر اسلام کے راستے پر لائے. اس لیے نیکی جو ہے وہ نیکی کے راستے سے آئے گی, اور جس نیکی کی طرف ہم بلا رہے ہیں اس نے ہمیں نہیں نیک رہنے دیا مقابلے کے اندر, دوسرا کبھی بھی ہم اس پر غالب نہیں آ سکتے. یہ ہے وہ سخت آزمائش کی جگہ جسے یہ کہا ادفع باللتی ہی احسن, اس طرح سے لڑ کہ برائی کو نیکی سے دور کر, برائی کو اچھائی سے دور کر, برائی کو برائی سے دور نہیں کیا جا سکتا. فرمایا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تیرے دشمن تیرے دوست بنیں گے. آپ ذرا اندازہ لگائیں 13 سال مکے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر دن ایسا تھا کہ اگر غیر معمولی قسم کا یقین اور ایمان نہ ہو تو آدمی یہ سمجھتا تھا یہ 2 دن کے بعد یہ ختم ہو جائے گا یہ کھیل. معاذ اللہ ہجرت کر کے نکل کے جا رہے ہیں, اس بس رہنا نصیب نہیں ہو سکتا, لیکن آپ نے دیکھا کہ حضور کو کس قدر یقین تھا. لیکن ان ساری باتوں کے علاوہ ایک اور بات پر غور فرمائیں کہ جب آپ اپنی جگہ پر آئے تو وہی دشمن, وہی ابو سفیان کی تلواریں, وہی ابو جہل کی تلواریں, اور وہی مکے کے قریشیوں کی دوسری تلواریں جو تھیں جب رسول اللہ کے خلاف تھیں, پھر ساری کی ساری رسول اللہ کے حق میں آئیں یا نہ. آپ اندازہ لگائیں کہ اکرما ابو جہل کا لڑکا جب مسلمان ہوا انہوں نے ایک ہی خواہش کا یہ اظہار کیا, میری زندگی بھی زیادہ حضور کے خلاف تلوار اٹھانے میں رہی ہے, اب مجھے اتنا موقع مل جائے زندگی کے اندر کہ جتنا کچھ ہم نے کیا ہے خلاف اس کا کوئی نہ کوئی حق ادا کر دیں, اس لیے اس طرح دو سے ہم واپس نہیں آئیں گے. اور یہ جنگ کاچیا میں اکرما کے دو نوجوان بچے شہید ہوئے, اور اس کے بعد حضرت خالد نے چونکہ اس برادری کے تھے ان دونوں کے سر اپنے ران پر رکھے, ان کو دیکھا. حضرت عمر تو اپنے جہاں بیٹھے تھے, لیکن حضرت عمر نے ایک دفعہ کہیں فرمایا تھا, او بنی مخزوم تمہارے قسمت میں رسول اللہ کی مخالفت یا نیکی کوئی نہیں ہے. انہوں نے وہاں حضرت عمر کی والدہ کی طرف ان کا نام منسوخ کر, وہ فلانی کے بیٹے, آج آ کر دیکھ کہ بنی مخزوم نے جو قربانی دی اس کا بھی کوئی ہے سبب, کہ ایسے نوجوان بنی مخزوم ہی نے پیش کیے پھر دین کے اندر. فرمایا تو اس راستے پر تھا, فیض اللہ جی بین کا و بین دعوت ان کا, یہ دشمنی گرم جوش دوستی میں تبدیل ہوگی, جانساری میں تبدیل ہوگی, ہوئی تبدیل. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ جب مشورہ لیتے تھے تو ایمان میں جو سابق تھے ان سے پہلے اور دوسرے بعد میں, سر جب لائن لگی, کمرہ چھوٹا تھا, دو چار ہی جا سکتے تھے اندر, تو یہ حضرت بلال اور یہ لوگ اگلی لائن میں ہیں, اور یہ ابو سفیان اور ابو جیل کا بھائی حارث یہ پیچھے لگا ہوا. لائن میں نمبر آتے آتے آئے گا کیونکہ نمبر دن کا بہت بعد میں. ابو سفیان کی سرداری کی رگ پھڑکی تھوڑی سی, اور اس نے ابو جیل کے بھائی کو مخاطب کر کے یہ کہا, دیکھ یار ہم جو قوم کے سردار تھے اتنے دور ہیں, پتہ ہی نمبر آتے آتے کتنا وقت لگے گا, اور یہ غریب مسکین یہ ابو سفیان یہ مطلب شعیب بلال یہ سارے آگے جا رہے ہیں, سردار تو ہم ہیں. یہ عجیب ہے طریقے کا. دیکھیے ابو جیل کے بھائی نے ایک بات کی, اس نے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے, یہ کہہ کر ہم نہیں ہیں سردار, سردار یہ ہے, ہم نے تلواریں لے کے طاقت کر لے کے اپنی قوت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا, اور ہم ان کو اپنے راستے پر نہ لا سکے, اور یہ ہمیں اپنے راستے پر لے آئے, تو پھر بھی کہتا ہے یہ ہم سردار ہیں, یہ سردار نہیں. سردار بلال ہی ہے, سردار شعیب ہی ہے, سردار یہی ہیں کہ جنہوں نے ہر تلوار کی کاٹ جو تھی وہ صحیح اور برداشت کی, اور بڑے بڑے جابروں اور ظالموں کے جو ہیں گردنیں جھکا کے رکھی, اور آج انہوں نے ہمیں اپنے پیچھے لگایا, ہم ان کے آگے کب لگے تھے کہ آج آگے ہو جائیں. لیکن دیکھ لیں کہ آپ کو ایک اس گھر سے ایک بات اٹھتی ہے کہ وہ بات اس کے ذہن میں نہیں آتی, سردار اس نے کہا نہیں ہم سردار نہیں رہے, کوئی بات ہی سرداری والی نہیں رہی. قرآن یہ کہتا ہے وما یلقاها الا الذین صبروا, اس طریقے کار پہ چلنا کہ حق کے لیے کام زندگی بھر کرنا, حق ہی کے اصولوں کے مطابق کرنا, اور دنیا کی کسی برائی میں ملوث ہوئے بغیر ہر تانا ہر طرح کے نقصان اٹھا کر اس کو کرتے چلا جانا. فرمایا یہ نہیں ہے کسی کی قسمت میں بڑے ہی صبر والا کو. ایک بات زبان سے کہنی بڑی آسان ہے, لیکن عملاً اس راستے پہ لگے چلنا, اور ہر روز کی رکاوٹیں, ہر روز کے دل توڑ دینے والی ساری باتیں, آدمی ایک دفعہ ذرا سا اکھڑتا ہے تو کتنی اس کو تکلیف ہوتی ہے. یہ تو زندگی بھر کا ایک معاملہ ہے. کہا کہ یہ کوئی غیر معمولی قسم کی ثابت قدمی ہو تو وہی ہے, عام قسم کا آدمی سے نہیں برداشت کر سکتا. یوں تو ہم ویسے نعتیں پڑھنی ہوں پھر کہہ دیتے ہیں سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی, لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ واقعتاً ہمیں گالیاں پڑیں اور پھر ہم سے دعا نکلے, ہمیں نقصان کو پہنچائے اور ہم اس کو فائدہ پہنچائیں, ہمیں کوئی تکلیف دے اور ہم رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کر اس کے لیے دعا کریں اللہ تو اسے ہدایت کے راستے پر لے. وما یلقاها الا الذین صبروا, یہ نہیں ہے کسی کا نصیبہ مگر اسی کا جو بہت صبر والا ہے. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم, اور یہ بڑی کسی نصیبے والے کی, بڑی عظیم قسمت والے کی بات ہے کہ جو اس کام کو اس طرح سے کر کے چلے. اب آخری بات اس سلسلے میں جو کہی وہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف شیطان کو اسی آدمی سے ہے جو خدا کی طرف بلاتا ہے اور خدا کے راستے پر چلتا ہے, باقی تو اس کے دوست ہیں سارے. اس لیے راستہ بھی انہیں کا روکنے کی کوشش کرتا ہے. اور آپ یہ یاد رکھیں کہ شیطان یہ کبھی بھی نہیں کہے گا ایک مومن کو، ایک نیک کو، ایک شریف النفس کو، ایک پکے مومن کو، تو خدا کو گالیاں دے، خدا کا منکر ہو جا، تو رسولوں سے پر ایمان لانا چھوڑ دے، تو آخرت پر ایمان نہ لا. یہ کام کرے تو ساری زندگی اسے ایک بھی نہیں ملے گا. لیکن اس نے ایمان ہی کے راستے میں ایسی چیزیں پیدا کر دی ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو اس راستے پر سمجھتا ہے لیکن اس کے پاس ہوتا کچھ بھی نہیں، ایمان والی کوئی بات بھی نہیں ہوتی. یہ ہے جو سب سے بڑی بات ہے کہ جس پر ایک مومن کو ہر وقت خطرہ ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اپنی امت پہ اب یہ کوئی خطرہ اتنا نہیں رہا کہ یہ اب بت بنائیں گے، ان کو پوجیں گے، ان کی پرستش کریں گے، یہ نہیں کریں گے. لیکن ایک بات کا خطرہ ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ ان کے اندر ایک شرک ایسے دبے پاؤں آئے گا کہ جس طرح چیمٹی جسم پر چلتی ہے تو اس کے چلنے کا احساس آدمی کو نہیں ہوتا، لیکن وہ چلتی جب کاٹتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ کدھر سے چل کے آگے پہنچا. اسی طرح کا شرک خفیہ قسم کا یہ آ جائے گا، اور وہ خفیہ قسم کے شرک ایک نام یہ رکھا کہ ریا، کہ آدمی کے اندر دکھاوا آ جائے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ دکھاوا ایک ایسی بیماری ہے جس میں ہوتا ہے نا میں یہ ہوں، میں نے یہ کیا، میں نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، میں نہ ہوتا تو یہ آسمان تو کبھی کا گرا ہوا ہوتا. یہ جو میں ہے یہ آدمی کو خراب کر دیتی ہے، اور آدمی یہ چاہتا ہے کہ کسی کام میں اس کا کوئی تھوڑا ایسا ہو تو ذرا بڑھ چڑھ کر بیان کرے. اسی سے آدمی کی وہ تباہی ہو جاتی ہے، اور شیطان پھر اسے اس ذوق میں لگا دیتا ہے. کسی بزرگ سے شیطان کی ملاقات ہوئی، پوچھا اس نے کہ کیا تیرا معاملہ ہے؟ اس نے کہا تین آدمیوں کے بارے میں جب میں انہیں ایک کام میں مبتلا کر دیتا ہوں پھر میں بے غم ہو جاتا ہوں. تین قسم کے آدمی، ایک وہ جو گناہ کر کے بھول جائے بس وہ میرے کام کا ہے، ایک وہ جو نیکی کر کے اسے نہ بھولے یہ میرے کام کا ہے. اور ایک وہ جو کام تھوڑا کرے اور جتائے زیادہ یہ میرے کام کا ہے. یہ تین جس میں باتیں آ جائیں یہ میرے ایسے کام کے ہیں کہ مجھے ان پر کسی کام کی اور ضرورت نہیں پیش آتی. آپ یہ دیکھ لیں کہ واقعتاً آج ہماری حالت یہ ہے کہ گناہ کر کے وہ بھول جاتے ہیں، تو ذرا سی نیکی کو 50 سال کی پہلی بھی کسی کے ساتھ کی اس سے ذرا سی بات ہو کہ وہ فلانے وقت تو یہ کیا تھا نا میں نے تیرے ساتھ، وہ یاد رہتی ہے. یا جہاں تھوڑی سی بھی نیکی ہو تو 2-4 میں 10 میں بیٹھ کر ہم اس کا ذکر نہ کریں، میں نے فلاں وقت یہ تیر مارا تھا، فلاں وقت یہ تیر مارا تھا، اور فلاں وقت یہ پہاڑ گرایا تھا، آدمی کی تسلی نہیں ہوتی. اس لیے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے دین کے راستے پہ چلتے ہوئے بھی دین کا نہیں چھوڑتی آدمی کو. یہ ہے کہ جس نے خدا کے لیے کام کرنا ہے خدا جانتا ہے، اس کی نیت کو بھی جانتا ہے، اس کی توفیق کو بھی جانتا ہے، جس کے لیے کیا ہے وہ جانتا ہے، دوسرے کسی کو جنوانے کی ضرورت کیا ہے. یا یہ بات آ جاتی ہے جی ہم صبح سے لے کے شام تک یہ نیکی کا کام کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، ہوتا چھوتا تو کچھ نہیں ہے، چھوڑو جی دوسرے راستے پر چل جاؤ، یہ چھوڑ دو، یہ ایک بات بنتی نہیں، مانتے ہی نہیں ہے، یہ نہیں کرتا ہے، یہ وہ نہیں کرتا. آپ یہ دیکھیں گے یہ بھی شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ آدمی کو مایوس کر دے. ہم تو عام طور پر کہتے ہیں جی بڑی بنجر زمین ہے جی، کام کر کر کے ہوتا ہی کچھ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ زمین بنجر نہیں ہوتی، آدمی کا اپنا دل بنجر ہو جاتا ہے. زمین تو تب بنجر ہو کہ آپ کام کر رہے ہیں اور اس کا پھل نہ ملے، آپ فصل کاش کر رہے ہیں، جب دینے والا کہتا ہے تو نے میرے راستے میں جو قدم اٹھایا میں اس کا اجر تجھے دوں گا، بنجر کیسی رہی زمین جی؟ بنجر ہے ہی نہیں یہ زمین، اس میں تو سوائے پھل کے ملتے ہی اور کچھ نہیں. اس لیے یہ کہا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، تو جب اس کام کے کرنے کے لیے اٹھے تو شیطان ٹھونکے مارے گا کبھی کبھی، وہ دل برداشتہ کرے گا، تیرے دل میں ایسی باتیں پیدا کرے گا، میں نے یہ کیا وہ کیا، لوگ اس کی پھر قدر ٹھیک نہیں کرتے. یہ بات آئے گی کیا کر فستا از باللہ، جب ایسی کوئی بات دل میں ہے تو فوراً اللہ کی پناہ مار. یا اللہ بچا اس فتنے سے مجھے، یہ اتنا بڑا سخت فتنہ ہے. انہ ہو السمیع العلیم، اس جملے میں کتنی تسلیاں ہیں جو اللہ نے دی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب تو شیطان کے فتنوں سے بچنا چاہے اور یہ دل میں بات اٹھی، دل ہی میں تو نے ایک بات کر دی، اللہ سننے جاننے والا ہے، وہ تجھے بچا لے گا اس سے. اور ایک اور بات جو اس کے اندر بتائے گی وہ یہ ہے کہ جس کے لیے تو کام کر رہا ہے وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے، اس لیے اسے جتانے کی ضرورت بھی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق دیجیے.